السلام علیکم. پروگرام جہاں رنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. میزبان بہجت جلانی اور میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. انجینئر تین وانگ کے ساتھ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے. اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں. facebook.com/voa. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ان موضوعات کی بات کرتے ہوئے جن کی تفصیل آپ کو بتانا چاہیں گے جو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. پاکستان کے کباری علاقے کرم ایجنسی کے مرکزی شہر پارا چنار میں بم دھماکے, متعدد ہلاکتیں, جماعت الاحرار کا ذمہ داری کا دعویٰ. روس کے فوجی اہلکاروں کا پاکستان کے قبائلی علاقوں کا ایک دورہ جو بڑا شاذ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا گستاخانہ مواد ہٹانے کا حکم اور ذمہ دار بلاگرز کے خلاف کارروائی کی ہدایت. امریکہ اور نیٹو, امریکی سیاست کی تازہ ترین صورتحال اور یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کی صورتحال کیا ہے, اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور برطانیہ پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے, اور یورپی یونین کے جو باقی 27 ملک ہیں ان پر اس حوالے سے کیا اثرات مرتب ہونے کا کی توقع ہے یا اندیشے ہیں, یہ تشویش ہے. تو آئیے پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں. جیسا کہ ایک ہماری آج کی کلیدی خبر ہے, قبائلی علاقہ کرم ایجنسی پاکستان کا جو افغان سرحد کے ساتھ ہی واقع ننگرہار صوبے کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں, وہاں پر ایک امام بارگاہ کے قریب بم دھماکے سے متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں جس میں مختلف میڈیا کی رپورٹیں ہیں. کچھ رپورٹوں کے مطابق یہ افراد کی تعداد 22 ہے, کچھ کے مطابق 24 ہے. درجنوں افراد زخمی بھی ہیں اور یہ نور مارکیٹ نامی بازار میں ایک امام بارگاہ کے بعد دھماکہ ہوا تھا اور بیشتر افراد کا تعلق شیعہ مسلک سے ہی بتایا جاتا ہے. 70 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہیں, ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ہے. تو اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ساجد توری صاحب سے جو کہ فاٹا سے رکن ہیں قومی اسمبلی کے. پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ ماہرین میں ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر اور پروفیسر اے زیڈ ہلالی بھی. السلام علیکم توری صاحب. بہت بہت شکریہ توری صاحب, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت آپ بہت مصروف ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کرم ایجنسی میں کچھ عرصہ پہلے شیعہ سنی کشیدگی میں کمی کی کوششیں کی گئی تھیں اور وہ کافی کامیاب بھی قرار دی جاتی رہی ہیں, اب آپ کے خیال میں انتظامی سطح پر کیا اقدامات درکار ہیں, کیے جا رہے ہیں کہ اس نوعیت کے واقعات نہ ہوں, پیش نہ آئیں, کم ہو گئے ہیں, لیکن کس طرح سے ان کی روک تھام کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے حکومت کی طرف سے, کیا کیا جا رہا ہے؟
اس طرح نا کہ یہاں پہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ سیکسیڈن ایشو نہیں ہے, لوکل یہاں پہ سب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں. جس طرح عمر اگریمنٹ ہوا ہے 2008 میں, اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس طرح کچھ وہ نہیں ہے کہ سیکسیڈن ایشو ہو. لیکن مین چیز ہے نا آج کل جو افغانستان میں جو داعش کی مراکز ہیں ننگرہار سائٹ پہ یا دوسری سائٹ, مطلب ہے کہ جو شہر نو ہے یا خوست کے سائٹ سے, مطلب کہ پکتیا کے سائٹ سے, جو تقریباً 2-3 مہینوں سے وہاں سے باقاعدہ مطلب 2-3 دفعہ خودکش دھماکے ہوئے ہیں 0 پوائنٹ پہ, اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹریکٹر ٹرالی سے ہمارے سائٹ پہ اس پہ ایک دھماکہ ہوا تھا
جی.
اس کے بعد مطلب مختلف قسم کے تھریٹس آ رہے ہیں. اس کے بعد تقریباً 2 مہینے پہلے جنوری میں 25 جنوری کو ایک دھماکہ ہوا, اس میں تقریباً ہمارے 27 لوگ شہید ہو گئے, اور آج یہ دوسرا دھماکہ ہے, اس میں تقریباً کوئی 24 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 81 لوگ جو ہیں ہاسپیٹل میں, پارا چنار ہاسپیٹل میں مطلب ہے کہ ابھی بھی زخمی
81 لوگ آپ بتا رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہے نا 33 لوگ جو ہے نا سی ایم ایچ پشاور شفٹ کیے ہیں اور کم از کم 14 لوگوں کو فارغ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی ہمارے لوکل جو تھریٹس ہے, لوکل جو سیفٹی ایشو ہے وہ نہیں ہے. مین چیز جو ہے نا باؤنڈری کی وہ سائڈ سے را جو ہے وہاں سے NDS وہ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں.
اچھا آپ اس کو فرقہ وارانہ نہیں سمجھ رہے ہیں جی. تو اچھا یہ بتائیے گا توری صاحب کہ یہ جو آج صورتحال ساری پیش آئی ہے, تو دہشت گردی کے لیے تو خاص طور پر بہت کوششیں کی جا رہی ہیں اس علاقے میں, خاص طور سے جو افغانستان کے ساتھ کے علاقوں میں واقع ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ بار بار اس طرح کے حملے ہوتے ہیں؟
اس میں مین چیز ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ باؤنڈری مطلب بہت نزدیک ہے افغانستان سائڈ سے. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ اب ہمارے جو مطلب سیکورٹی فورسز والے ہیں باؤنڈری پہ, وہ تو بالکل ظاہری بات ہے مطلب چیک سب کچھ کرتے ہیں, لیکن نزدیک اتنا نزدیک ہے کہ وہ کوئی سفید سے مطلب پیدل بھی آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے, اگر آپ دیکھیں تو مطلب ٹھیک ہے سیکیورٹی ہر جگہ پہ مطلب چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں اور لیویز والی ایف سی والی چیکنگ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ گاڑی پڑا چنار سٹی میں این ہو گئے, تو یہ ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے. تو ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ تو ہمارا روزمرہ وہ زندگی بن چکی ہے, تقریباً 10 اور 12 دھماکہ ہے.
جی تو اب عبدوری صاحب بالکل آخری سوال, مجھے معلوم ہے کہ ہم نے صرف 5 منٹ آپ سے لیے تھے, یہ مجھے بتاتے چلیے کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے, کچھ کشیدگی تو نہیں ہے مقامی لوگوں کے درمیان, کیونکہ وہاں پر سنا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا مظاہرہ بھی ہوا, لیکن کس طرح سے اب صورتحال کیسے دیکھتے ہیں, سارا امن و امان علاقے میں؟
اس طرح ہے نا کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے اور ہمارا یہی کوشش اکثر رہتا ہے کہ ہم پرامن ہو, لوگ بھی پرامن ہو, لیکن ایک چیز ہے نا, آج ایک مظاہرہ ہوا, مظاہرے پہ پولیٹیکل ایجنٹ نے مطلب ہے کہ اجازت ہی اس پہ فائر ہوا, فائر میں تقریباً 4 لوگ شہید ہو گئے اور 10 لوگ اس میں زخمی ہو چکے ہیں. تو ابھی بھی مطلب ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جنازوں کے ساتھ, لیکن ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنازے اجتماعی جنازہ ہو کے سارے اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں, اور پھر کل انشاءاللہ انتظامیہ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی اس دھماکے پہ.
اچھا بہت بہت شکریہ ساجد توری صاحب, ہمارے ساتھ تھے ممبر نیشنل اسمبلی کے فاٹا سے, بہت بہت شکریہ ساجد صاحب. اب ہم بات کرتے ہیں, بہت شکریہ, آئی ایم گریٹفل جی, آپ نے ہمیں وقت دیا اس وقت, خاص طور پر جب آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بات کر رہے تھے. تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں اب اپنے ماہرین سے, دفاعی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہیں, سیاسی تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب سے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم پروفیسر ہلالی. میں پہلے بریگیڈیئر صاحب سے بات کرتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, کل عدم تحریک طالبان پاکستان کا دھڑا ہے جماعت الاحرار, اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. گزشتہ کافی عرصے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت الاحرار نے بہت سارے حملے کیے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ جو ایک کاروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کو کچلنے کے لیے, دہشت گردوں پر قابو پانے کے لیے, ابھی تک جماعت الاحرار جو ہے وہ اس قدر ولولے اور جوش کے ساتھ آگے کس طرح حملے کرتی ہے, اس پر قابو پانے کی صورت کیا آپ دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ بھائی. جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے تو یہ جو دہشت گردی کی ویو تقریباً پچھلے 2 مہینے سے آئی ہے اس کا ایک تسلسل ہے, اور خصوصاً قبائلی علاقوں میں اس کا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی قبائلی علاقہ اس سے محفوظ ہے, اس لیے کہ ان کے جتنے بھی صوبے پاکستان سے گہرا ملتے ہیں سب تقریباً وہاں پر حکومت کا رٹ افغانستان کا بہت کمزور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت الاحرار ہے یا آئی ایس آئی ایس ہے جس کو داعش کہتے ہیں, یا اس کے علاوہ باقی جو اس قسم کے گروپ ہیں, تو ان کی ایک سنڈیکیشن ہوئی ہے, اور اس سنڈیکیشن کے تحت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کلیمز بھی مختلف ادھر سے ڈی ٹی پی سی کی طرف سے بھی آتا ہے, کبھی جماعت الاحرار کی طرف سے, کبھی داعش کی طرف سے آتا ہے. تو مقصد تو سب کا ایک ہے کہ انسٹیبلٹی ہو اور ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن, اور پھر جو بھی ٹارگیٹ ان کو ملتا ہے خواہ وہ ڈیپ پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, درگاہ ہو, یا اس کے علاوہ یہ جو امام باڑ گاہ ہے اس کے باہر آج دھماکہ کیا گیا, اور ظاہر ہے کہ وہ گاڑی میں نے جو دیکھا, جو خود میں ایک ایمونیشن ایکسپرٹ ہوں, تو ظاہر ہے اس میں موٹر بمز وغیرہ رکھے ہوئے تھے, اور اس سے ظاہر ہے زیادہ تباہی پھیلانے کا یا دہشت پھیلانے کا ارادہ تھا. اور ظاہر ہے کہ ان چیک پوسٹوں سے, کیونکہ جو کرم ایجنسی اپر کرم جو ہے وہ ملا ہوا ہے کوئی سفید, اور وہاں سے خرلاچی کے راستے تری منگل ہے, اس کے علاوہ رائٹ پر دیکھو تو تھیرا ویلی ہے, پھر اورگزئی ایجنسی ہے, اس کے علاوہ جو وہ پیچھے ہے تو ننگرہار ہے, تو یہ سارے صوبے جو ہیں ایک قسم کے شورش زدہ ہے. اور ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے چیک پوسٹ ہیں تو اس پر ٹھیک ہے ایک قسم کے اور چیک تو ہے, لیکن جو غیر روایتی راستے ہیں اس کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں, اور پھر کہاں پر ان کا مطلب مواد ان کو کوئی پرووائڈ کرتا ہے, کوئی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے, اور کوئی اس کا ایجنٹ کا اس کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے اس میں روایتی طریقے سے اس کو روکنا بڑا مشکل ہے, اس کے لیے غیر روایتی طریقے آپ نے استعمال کرنے ہوں گے, اور غیر روایتی طریقے یہ ہے کہ ایک تو اس جنگ میں ٹرائبل ایریا کا بہت عرصہ ہوا, تو ابھی لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ کو آپ نے جیتنا ہے, اور وہ ہارٹس اینڈ مائنڈ آپ تب جیت سکتے ہیں جب لوگوں کو سہولتیں دیں, لوگوں کو ترقی دے, لوگوں کو ڈیسیزن میکنگ میں شامل کرے, مین اسٹریم کر لیں, اور اس کے علاوہ جو جو فیسیلیٹیشن ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں بھی جو آپس میں تناؤ ہے، ترشی ہے، اور ایک دوسرے پر الزامات اور فہرستوں کا تبادلہ ہے، اس میں کمی تب آ سکتی ہے جبکہ لوکل لوگ جو ہے ادھر کے اور ادھر کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے رشتوں میں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر درمیان میں ڈالا جائے تو میرے خیال میں وہ کوئی راستہ دونوں ملکوں کے لیے یہ تناؤ کو کم کرنے کے لیے، بارڈر مینجمنٹ کے لیے، اور اس کے علاوہ اس قسم کے لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ٹھیک ہے سیکٹیرین نہیں، لیکن ایک بائس وہ تو کریٹ ہوتا ہے نا، ایک میسج دینا ہوتا ہے،
اسی وجہ سے ہم
جس کو وہ دیتے ہیں.
جی توری صاحب سے پوچھ رہے
تھے، باہر ہوا ہے تو شیعہ ٹارگٹ تھے، اب اس نے وہ تو سنی کو بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیریٹو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے،
نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا ہم نے بات بھی کی کہ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے بعد میں کشیدگی علاقے میں پھیلتی ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے حملہوروں کا، اس کو وہ اس طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ بغیر صاحب بتا رہے ہیں کہ نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے. پروفیسر ہلالی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
پروفیسر یہ بتائیے گا کہ پاکستان بھر میں فرقہ وارانہ تشدد کا جو سلسلہ جاری ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے باوجود اس میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟
اس میں بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھا دیا. یہ اس کے کئی وجوہات ہیں جس میں اسٹیٹ کا بھی اپنا ایک رول ہے، ہماری سیکیورٹی مینجمنٹ سے ہٹ کر جو غیر جمہوری حکومتیں رہی ہیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑی کنٹریبیوشن دی ہے، لیکن عوامی سطح پر کبھی اس کو حوصلہ نہیں ملا جس انداز سے جو ہے فرقہ وارانہ جو تصادم نظر آتا ہے اور ہنگامہ خیزی نظر آتی ہے مختلف اوقات میں. اس میں دیکھا جائے تو دونوں طرف سے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اہل تشیع کے لوگ بھی مذمت کرتے ہیں، اہل سنہ کے لوگ بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں انٹرنل سے زیادہ ایکسٹرنل فیکٹر انوالو ہے اور وہ جو عوامل ہیں وہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور معاشرتی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور شاید ان کے کوئی مضمون مقاصد ہوں گے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سیاسی طور پر مستحکم ہو اور معاشی طور پر اقتصادی طور پر آگے بڑھے، تو شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہمیں اندرونی طور پر چاہے لاہور ہو، پارا چنار ہو، کراچی یا مختلف علاقات میں مختلف موقعوں کے موقع پر حالات کے تقاضوں کے مطابق ہمیں یہ عمل نظر آتا ہے جو پاکستانی سیاست میں یا معاشرت میں دخل ہو چکا ہے، لیکن یہ کوئی خوش آئندہ نہیں ہے. اس سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، لاحق مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ نفرتوں اور کدورتوں نے پرورش لیا وہاں پہ قربت بھی بڑی بڑی ہے، لوگوں نے محسوس کیا ہے معاشرتی رابطے اور جو ہیں وہ قریب ہو رہے ہیں، اور محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں کسی طرح نیند کے معاشرے کے استحکام کے لیے بہتر نہیں ہے، تو ملک کے استحکام کے لیے بھی لامحالہ اچھا نہیں ہے. تو اس انداز سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ چیز مسلسل آگے بڑھ رہی ہے کہ کس طرح خیر سگالی کے جذبات کو فروغ دیا جائے، آپس کے بندھن کو مضبوط کیا جائے، مذہب سے ہٹ کر جس انداز سے مذہب کی تعلیم ہوئی ہے، پرورش ہوئی ہے پاکستان میں، تو اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ بہتر کارکردگی نہیں سامنے آئی، اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئے، وہ تو ایک بڑا منفی اثرات جو ہیں سامنے آ گئے ہیں. تو اب ایک عمل چاہیے اس کے لیے، ایک اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ سامنے اب آ رہی ہے رفتہ رفتہ، چاہے وہ نیشنل ایکشن پلان ہے یا اس کے رد الفساد جیسے بھی معاملات آگے آ رہے ہیں مین کے مہم جوئی کے، جس میں ان عوامل کو، ان محرکوں کو کس طرح جو ہے ڈسکریج کیا جائے، مزاحمت دی جائے تاکہ معاشرہ جو اپنے استحکام کے اندر رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ اگر پاکستان میں سیکولرائزیشن جو ہے وہ ایک اچھے عمل میں نہیں دیکھا جاتا اور خصوصاً مذہبی طبقہ جو ہے اس کے اوپر بڑا رد عمل دکھاتا ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس کے نام کو استعمال کیے بغیر معاشرے کے اندر برداشت کے کلچر کو عام کیا جائے اور لوگوں کے اندر جو ہے ایک ایسی تعلیم فروغ دی جائے جس سے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر رواداری کو پروان چڑھائیں، ایک دوسرے کو سننے کا کلچر پرورش کرے، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں. تو یہ ٹالرنس جو ہے، برداشت کا کلچر جو ہے، اس کو لانا بڑا ضروری ہے، اور اس کی سکولنگ کیے بغیر میڈیا بھی اپنا رول ادا کرے، اساتذہ بھی اپنا رول ادا کرے، انٹلیکچوئل سکالر پریکٹیشنر بھی اپنا رول ادا کرے، پھر بیرونی طور پر بھی حکومت کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ عوامل جو ملک کو معاشرتی طور پر، سماجی طور پر غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اس فرقہ واریت کے ذریعے، ان کو ان کے لیے بھی مناسب سدے بات کیا جائے. جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی بارڈر مینجمنٹ کی افغانستان کے ساتھ، تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ عملی اقدامات کے اوپر لائی جائیں اور پالیسی میکنگ میں لوگوں کو سامنے شامل کیا جائے، ان کو دکھایا جائے عملی طور پر کہ کس طرح جو ہے وہ برابر کے ملک کے استحکام کے لیے، قوم کے استحکام کے لیے، معاشرے کے استحکام کے لیے شریک ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے بہتری آنے کی توقع ہے اور ان کے لیے اپرچونٹی پیدا کی جائے. لوگ جو ہے نا ایک انداز سے، یہ بھی ایک بہت بڑی اسٹڈی
جی
ہے،
ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کی بہت ضرورت ہے
اور ان کی فراغت جو ہے کسی ایسی سرگرمی میں ڈالی جائے جو معاشی اور سماجی معاملات کو بندھن بنائے اور یہ آپس میں جڑ جائیں تاکہ یہ نفرتیں اور قدورتیں ختم ہو جائیں اور وہ معاشی طور پر زیادہ انوالو ہونے سے جب ان کے مفادات اقتصادی طور پر زیادہ
بہتر طور پر آئیں گے
تو اتنے زیادہ تحمل ہوگا
جی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی بات آ جائے گی. بالکل،
ایک طریقہ کار ہے
جی
جس طرح کے مستحکم عمل اور خوشحالی لانے کے لیے.
جی برگیر صاحب نے بھی یہی کہا کہ غیر روایتی طریقے اس کے لیے چاہیے. جنگ یا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ایک روایتی، غیر روایتی طریقہ تو وہ روایتی طریقہ ہے لیکن غیر روایتی طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ مین اسٹریم میں لانا چاہیے، ہارٹ اور مائنڈس کو جیتنا چاہیے اور اس طرح لوگوں کو معاشی مواقع دیتے ہوئے خاص طور پر مین اسٹریم میں لاتے لانا ضروری ہے.
خصوصاً میں معذرت خواہ ہوں کہ خصوصاً جو ہمارے رولر سائڈ ہے، غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں،
ان کو ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
ان کو مین اسٹریم پہ لایا جائے، وہاں انڈسٹری لگائی جائے، وہاں فیکٹری لگائی جائے، وہاں ترقی کے عمل کو زیادہ بڑھایا جائے. تو یہ خام خواہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں خصوصاً فرقہ واریت کے، یہ بہتر ہو جائے گا.
جی اچھا، ہم پہلے بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے سننے والے ہیں فیس بک پہ. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عبید اللہ، عباس خان، سعید غفور، شاہد پاکستان، علی خان، نعمت امازائی، سمیع اللہ خان، راجندر سنگھ، اور ان لوگوں نے اپنی پروگرام کی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے، کچھ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور لیکن سوال کوئی خاص اس طرح سے نہیں پوچھا کہ ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکیں. ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایک بہت اہم سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کی، کہ روس کے ایک فوجی وفد نے افغان سرحد سے ملحق پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کا دورہ کیا ہے اور یہ ایک بیان آیا پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ جو آئی ایس پی آر کا ہے. اس کے مطابق روس کے ڈیپٹی چیف آف جنرل اسٹاف کرنل اسٹراکوف سرگئی جوروویچ کی قیادت میں ایک فوجی وفد نے جمعرات کو شمالی وزیرستان کے علاقے میران شاہ کا دورہ کیا اور روسی وفد کو قبائلی علاقوں کے ہر طرح کی دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بارے میں پاکستانی فوج کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا روسی فوجی وفد نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کی کوششوں کو سراہا ہے. تو اس سلسلے میں بڑی یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. حالیہ دنوں میں پاکستان اور روس کے درمیان بہت سارے شعبوں میں تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے. ہم اپنے ماہرین سے یہی بات آج پوچھتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہے. ابھی ہمیں یہاں امریکہ سے احتشام نظامی بھی ہمارے ساتھ ہیں، امریکی نقطۂ نظر بھی اس بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم بریگیڈیئر سعد نذیر سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون کے فروغ کی خطے میں موجودہ حالات کے ناظر میں کتنی اہمیت ہے؟
جی جہاں تک روس کے انٹری کا تعلق ہے تو پہلے تو میں اگر ہسٹوریکل تناظر میں دیکھ لوں تو پہلے وہ طاقت کے ذریعے گرم پانی تک پہنچنا چاہتا تھا اور اب میرے خیال میں سافٹ پاور کے ذریعے اور سافٹ طریقے استعمال کر کے وہ ادھر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور میرے خیال میں اس میں وہ کامیابی حاصل کر لے گا. کیونکہ خطے کی جو صورتحال ہے اس میں چین، روس کیونکہ قریب ملک ہے، بڑے ملک ہیں اور ظاہر پی فائیو کا ایک حصہ ہے تو وہ ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں جو کہ اس علاقے کے امن اور ترقی جو چین نے سی پیک شروع کیا ہے، اسی طریقے سے یہ جو بات چیت پاکستان، چائنا اور روس کے درمیان افغانستان کے سٹیبلٹی کے بارے میں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ جو چائنا اور روس اور اس کے علاوہ پاکستان میں حالیہ جو ان کے دورے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت ہے اور دوسری طرف پر ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بھی اس عمل کو एक मतलब है कि उस तनाजुर में नहीं देखा है कि ये कंपटीशन है या ये कन्फ्रंटेशन है, बल्कि इसको एक एंगेजमेंट के तौर पर देखा है, जो कि अच्छी एक मतलब की दलील है। और अगर उसको समझा जाए तो मेरे ख्याल में कि खित्ते के अमन के लिए रूस का किरदार बड़ा अहम है, क्योंकि रूस अफगानिस्तान में भी रहा है और पाकिस्तान के मिजाज को भी उस वक्त भी जानता था और अब भी जानता है। तो मेरे ख्याल में कि इस अंदाज से रूस का सरगई का सर्वकई में आना, क्योंकि सर्वकई उधर एक जगह है, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी शुरुआत है। और इससे दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान इंटेलिजेंस के दबादले और इसके अलावा ओवरऑल जो यहाँ पर जो दहशतगर्दी का या गैर इस्तेहकाम का एक फजा है और उसको हमवार करने का, उसको कम करने का और उसके लिए कोई तरीके ढूंढने का और फिर एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने का एक मौका है। और ये एक स्टेबिलिटी मुझे नजर आ रही है इसमें। अलबत्ता इसमें एक और चीज भी है कि अमेरिका के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी भी है, जो नई इंतजामिया है ट्रंप की, और एक अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज भी है।
जी हम उसके बारे में बात करते हैं हमारे जी अमरीकी तजिया कार से इस बारे में बात करते हैं बरगेर साहब। अब हम प्रोफेसर हिलाली साहब से पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब, आपके ख्याल में रूस जनूबी एशियाई खित्ते में खसूसन अफगानिस्तान के हवाले से अपने असर रसूख में जो इजाफा कर रहा है, जैसा कि बरगेर साहब ने हवाला भी दिया कि तालिबान को भी इंगेज करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के साथ ज्यादा से ज्यादा तआवुन किया जा रहा है, रूस और चीन के आपस में पहले भी ताल्लुक हैं, तो ये सारे देखते हुए चीजें मुहर्रकात और दूरस नताइज के बारे में आप क्या कहेंगे, ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त?
तो बड़ी उम्दा बात हो रही है कि जिस अंदाज से बर्फ पिघलती नजर आ रही है इलाकाई सियासत और आलमी सियासत के उफक पर, ये बेमैनी नहीं है
जी।
अब इसमें बहुत ज्यादा तो गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक दहाई से, जैसे 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि अमेरिकन इंतजामिया जो है सर जंग के खात्मे के बाद जिस अंदाज से पाकिस्तान को तहनाई का शिकार कर रही है या बैकग्राउंड में वो लेके जा रही है, सिवाय एक ये वार ऑन टेरर जो दहशत गर्दी की जंग है, इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई खास ब्रिज जो है वो मौजूद नजर नहीं आ रहा। और उसमें भी अमेरिकन ने जिस अंदाज से पाकिस्तान को ट्रीट करना शुरू किया है उससे मिसट्रस्ट जो है या आदम एतमाद वो ज्यादा दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो सियासी और इक्तसादी मसाइल थे उससे बिल्कुल आंख चुरा ली और एक साइड पे हो गए, और जो पाकिस्तान की तकलीफें हैं या तफजात हैं इंडिया के बारे में और फिर कश्मीर के बारे में और फिर इस अंदाज से इलाके की सियासत के बारे में, वो उसको किसी सूरत भी उन्होंने जोर नहीं दिया ना मद्देनजर रखा। तो इस तफावत ने और अबहाम ने पाकिस्तान को मौका दे दिया कि वो जो है दूसरे जो है ऑप्शन जो है इस्तेमाल करे, और इन्हीं मामलात ने और हालात ने पाकिस्तान को रूस और चीन के करीब कर दिया। और हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान रूस और चीन की शराकत जो है वो इक्तसादी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, अस्करी तौर पर भी बढ़ रही है। तो वो पाकिस्तान के अपने मरूजी हालात हैं या इसकी मजबूरियां हैं कि जो इसको मजबूर कर रही हैं कि वो अमेरिका के ऊपर जो है वो ज्यादा इन्हसार ना करे और इतना एतमाद ना करे। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट भी आई है रिसेंटली स्टेट डिपार्टमेंट की, उसमें भी पाकिस्तान के बारे में जो जिस अंदाज से खफगी दिखाई है स्टेट डिपार्टमेंट ने, उस पर पाकिस्तान ने अपने बड़े सीरियस और संजीदा तहफात दिए हैं कि उसमें उन्होंने बिल्कुल ही जो है इंडिया की तरफ से जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं कश्मीर में उनको नजरअंदाज कर दिया। और ये वो चीजें हैं जिसने फिर मौका दे दिया रशिया को कि वो इस खला को पूरा करे, चाइना को मौका दे दिया। तो आज जब बात कर रहे हैं कि रूस जो है मीरनशाह में आया हुआ है, तो देखिए कल का दुश्मन आज का कितना बेहतर दोस्त साबित हो रहा है। वो पाकिस्तान के सियासी मामला को भी समझ रहा है, पाकिस्तान की इकतसादी तकालीफ को भी समझ रहा है, वो पाकिस्तान के समाजी मामला को भी देख रहा है। तो ये और भी पाकिस्तान के बहुत सारी मामलात में जो जरूरियात हैं तवनाई के मसले में, एनर्जी के अलावा जो इक्तसादी मामलात हैं या इंडस्ट्रियल कोई ब्रेकअप है तो उसको वो कवर कर रहा है। तो खामखा पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत, मैं कहूंगा इनकलाबी तब्दीली नहीं तो एक ऐसी इलाकी तब्दीली तो ला रहा है, क्योंकि सी पैक का मनसूबा भी है और पाकिस्तान चाहता है कि इसमें चाइना भी शामिल तो है, लेकिन रशिया भी शामिल हो जाए और इलाके के दूसरे ममालिक भी शामिल हो जाएंगे तो पाकिस्तान को आने वाले दौर में बहुत सारी मंडियां मिलेंगी अपनी मसनूआत के लिए। इसके तवानाई का मसला हल हो जाएगा, इसके अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा, इक्तसादी इस्तेहकाम आएगा, तो वो पाकिस्तान अपनी वसत देख रहा है और वो देख रहा है कि हमारी दफाई जरूरियात भी जो अमेरिका पूरी नहीं कर रहा, पाकिस्तान के F-16 प्यारे
पाकिस्तान जी, तो पाकिस्तान ने
इस तरह के दूसरे मामलात में जो खसूसन जो फॉरेन एड है वो ब्लॉक की हुई है, तो फिर पाकिस्तान अगर मास्को की तरफ जाता है या चाइना की तरफ देखता है तो ये वक्त का
तकाजा है, मारूजी हालात का तकाजा जी।
मेरा ख्याल है तब्दीली आई है खारजा पॉलिसी में और डिप्लोमेसी में और इसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद नज़ीर हमारे साथ थे और प्रोफेसर एजी हलाली हमारे साथ थे। अब हम निज़ामी साहब से उनका नुक्ता नज़र ले लेते हैं। निज़ामी साहब, पहले प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद हम कहते हैं। अमरीका की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जनूबी एशिया के अमूर में गहरी दिलचस्पी है, चीन भी इस हवाले से सरगर्म अमल है, रूस और अमरीका के ताल्लुक भी सामने हैं। आपके ख्याल में पाक रूस बढ़ते तआवुन और ताल्लुक के बारे में अमरीका का रद्द अमल क्या हो सकता है? आपने तफसील से सुना, प्रोफेसर हलाली ने इसका तज्जिया किया सारा।
बहजत बहुत शुक्रिया आपको मुझे प्रोग्राम में लेने का और आपको और सुनने वालों को मेरा सलाम। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी बातें जो कही हैं वो मस्बत है और सियासत का अहाता उन्होंने किया है और हमें ये देखना चाहिए कि अभी पिछले साल ही अफगानिस्तान के मामले पे अमेरिका, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का एक मुश्तरका एक ट्राइका बना और उन्होंने ये तय किया कि वो अब इस मामले को ये तीनों ममालिक देख के अफगानिस्तान के मामले को ठीक करेंगे और उसमें बैठ के बातचीत करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ये बावर कराता रहा है पिछले कई बरसों से कि अफगानिस्तान का मामला पाकिस्तान के बगैर नहीं हल हो सकता और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत और शराकत बहुत ज़रूरी है और अमरीका ये समझता भी था कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मामलात हैं जिसमें ताल्लुकात में पाकिस्तान अमेरिका के उतार चढ़ाव होता रहता है और कहीं कहीं एक मैसेज भी देना होता है ममालिक को, हुकूमतों को एक दूसरे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का ये एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि वो बहुत ज्यादा मजबूत किरदार अदा नहीं कर रहा है, जितना उससे तवक्का की जाती है उतना नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्राई का सामने आया। और पाकिस्तान ने इसको महसूस करते हुए रूस से अपने रवाबित को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि 2016 में ही पाकिस्तान और रूस की फौजों ने मुश्तरका मशकें भी की थी
जी।
और पाकिस्तान के लोग और सियासी हलके ये समझते थे कि अब हम रूस के बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन उसके फौरन बाद रूस ने भारत के साथ एक बहुत ही वसी तरह एक डील की जिसमें फौजी मुहदे भी शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि रूस भारत के मुकाबले में पाकिस्तान से ज्यादा करीब आ रहा है और अमरीका के मुकाबले में
जी।
लेकिन इतना जरूर है कि अमरीका को इस बात की तश्वीश जरूर होगी कि अफगानिस्तान के मामले में रूस कोई कलीदी किरदार अदा करे। यही वजह है कि अप्रैल में जो रूस ने इनवाइट किया है चाइना को, इंडिया को, ईरान को और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले पे बातचीत करने के लिए, उसमें अमेरिका जाने से फिलहाल अब तक यही इतला है कि वो इनकारी है और वो ये समझ वो उसका कहना ये है कि हमें बहुत पहले से इसकी इतला नहीं की गई थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ एक सियासियात के तालमेल की हैसियत से कि इस वक्त अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका के बगैर शमूलियत के कोई ऐसा हल नहीं निकल सकता, कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता, इसलिए कि अमेरिका बराह रास्त इसमें मुलव्वस रहा है शुरू से आखिर तक। फिर ये कि इन मुज़ाकरात में ये जो अप्रैल में होने वाले हैं उसमें तालिबान को भी शामिल नहीं किया गया है और तालिबान का भी नाम कहीं पे नहीं है
जी।
जबकि मैं ये भी खबरों में सुनने में आ रहा है कि रूस खुद भी तालिबान से रवाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दाइश के मुकाबले में, इसलिए कि दाइश से रूस को भी खतरा है। एक तो शाम में दाइश की जो सरगर्मियां हैं, दूसरे रूस के उन इलाकों में जहां मुसलमानों की आबादी है वहां भी दाइश के असरात बढ़ते नजर आ रहे हैं। लिहाजा वो जाहिर है कि इसीलिए अफगानिस्तान के मामले में रूस अपना अमल दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम ये समझते थे कि शायद अमरीकी नई इंतजामिया जो रूस से करीब दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है, जो मुनासिब भी है, वो शायद इसमें اثر انداز ہوگی, اور شاید یہ مل جل کے جیسے سیریا کے معاملے پہ اوباما انتظامیہ نے روس کے ساتھ مل کے ایک بات چیت کی تھی, شاید اسی طرح افغانستان میں بھی ہو جائے گا. لیکن نظر یہ آتا ہے, اور خود روس کے ابھی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کے تعلقات سرد جنگ سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں اس وقت, اور خاص کے آپ کو یہاں جو انتخابات کے معاملے میں اس کی وجہ سے دونوں میں کشیدگی بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ نظر نہیں آتا ہے کہ روس, اور یہ جو ابھی جو روس کے جو فوجی وفد کا جو دورہ ہے آپ کے وہاں پہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں, وہ اس کا شاخصانہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی, تو پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی ہے اور افغانستان سے جو شورش ہے اس کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے. پھر یہ کہ پاکستان کو روس سے کچھ دفاعی ساز و سامان بھی خریدنا ہے, تو اس لیے ان کو وہ سرحدی علاقے دکھائے گئے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان سنجیدہ ہے اور اس معاملے کے حل کے لیے
اسے کیا کیا چاہیے
اقدامات کر رہا ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نظامی صاحب ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے سوشل میڈیا سے گستاخانہ مواد کو ہٹانے کا جو معاملہ درپیش ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ہم یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں, ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہمارے سننے والے ہیں, شہباز وار ہیں, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کشمیر جو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر ہے اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہر سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے. بہرام جوید جعفرانی ہیں, اس کے علاوہ وہ اپنا ہمیں ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, ہمارے پروگراموں کے بارے میں تعریف کرتے ہیں. ہم ان کے سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سوال بھیج رہے ہیں, اپنے کامنٹس بھیج رہے ہیں. کوئی سوال بھیجیں تو اس کے لیے ہم ضرور اپنے ماہرین سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور نواز خان ہیں ہمارے ساتھ, کاظم رضا شاہ ہیں, اقبال احمد بھٹ ہیں, اور خاور خان ہیں پنی سے. تو خاور خان پنی ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ وزارت داخلہ کو ایک کمیٹی تشکیل کرنا چاہیے جو سوشل میڈیا سے ایسے مواد کو ہٹا دے اور مکمل طور پر ہٹانے کے سلسلے میں قدم اٹھائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے جمعرات کی شام اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی وزارت کو سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی موجودگی کے بارے میں 8,670 شکایتیں موصول ہوئی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں. پھر لندن سے ہمارے ساتھ منظر وسیم ہیں جو سوشل میڈیا کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں احتشام نظامی صاحب, وہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.
وزارت نے جولائی 2016 سے گستاخانہ مواد کی نشاندہی اور شکایت کے لیے ای پورٹل کا کام شروع کیا اور اب تک تقریباً 670 ای پورٹل کر دیے گئے ہیں, جو پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ اس طریقے سے اس کو بھیجیں. پی ٹی آئی کو شکایت کے علاوہ وزارت نے ان سائٹس کے مالکان کو براہ راست رابطہ کر کے تقریباً 700 سائٹس یا ان کے لنکس رپورٹ پہلے ہی کر چکی ہے, جن میں سے اب تک 565 لنکس بلاک کر دیے. سفارش کی گئی ہے کہ گستاخانہ مواد والی ویب سائٹ کو بلاک کرنے کے لیے پی ٹی اے کو جلد سے جلد کلیئرنس دی جائے تاکہ ان سائٹس کو فوری طور پر بلاک کیا جائے.
ابھی آپ سن رہے تھے, یہ وفاقی وزیر تھے جو بات کر رہے تھے. منظر وسیم صاحب, بہت پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے گا, سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کے بارے میں آپ کافی جانتے ہیں, آپ کے خیال میں سوشل میڈیا سے کسی بھی نوعیت کا مواد ہٹانا اور مستقل بنیادوں پر ہٹانا کس حد تک مشکل ہے؟ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کی جو انتظامیہ ہیں وہ اس سلسلے میں متاثرہ ملکوں یا افراد کی کس حد تک مدد کر سکتی ہیں؟
جی, اس کو ہمیں دو طریقے سے دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کوئی کنٹینٹ کوئی بھی بلاک کرنا چاہیں تو نہ کر پائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو کمپنیز ہیں جن کے اوپر یہ مواد پریزنٹ کیا جاتا ہے کیا وہ ولنگ ہیں اس کو بلاک کرنے کے لیے یا نہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. یہ جو گوگل فار ایگزامپل اس وقت جہاں پر سوشل میڈیا میں زیادہ تر چل رہے ہیں, فیس بک ہو گیا, گوگل, ٹویٹر اور یا انسٹاگرام, ان کے کنٹینٹ جو ہیں انٹرنلی اگر بلاک کرنے ہوں گے تو یہ کمپنیاں خود کر پائیں گی, باہر سے شاید اتنا ایزی نہ ہو کرنا اس کو, اگر کیونکہ اگر یا تو اس کو آپ اوپن کریں گے کمپلیٹلی یا کمپلیٹلی ہی بند کر دیں گے ان کی ویب سائٹ کو, جس طریقے سے پہلے فیس بک کو کیا گیا تھا پاکستان میں. تو اب یہ دوسرا یہ گوگل کی جو سرچز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ نہ آئے تب بھی ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں اگر کرنا چاہیں گے بلاک پاکستان تو ان کو انہیں کمپنیوں سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, اور اس وقت یہ ساری ہی کمپنیاں تقریباً ہر طرف سے ہی پریشر میں, کیونکہ بہت سے ملکوں کے اندر یہ پرابلم آ رہا ہے, نہ صرف بلاسفیمی کے لیے لیکن اور بھی جس طرح کے
انفرادی سطح پر بھی بڑے مسائل ہیں. جی
جی, تو یہ ان کے اوپر یہ ان کا اپنا ڈیسیزن ہوگا, اگر یہ ایگری کرتی ہیں کمپنیاں تو ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف ایک یہ بھی ہم پرابلم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں میں انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا اسپیشلی ایشیا کے کنٹریز میں, ان کنٹریز نے ان پوری کی پوری ویب سائٹ کو ہی بلاک کر دیا, جس طرح چائنا جیسے ملک کے اندر گوگل جو ہے وہ نہیں چلتا. تو اس طرح کی چیزیں اگر پاکستان بھی چاہے گا تو اپنے لیول کے اوپر بلاک کر پائے گا اگر ان کی کوآپریشن نہیں ملتی, کیونکہ ابھی گورنمنٹ نے اسٹیپ لے لیا تو دیکھنا پڑے گا کہ آگے چل کے اس کا کیا کرتی گورنمنٹ.
اچھا, نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. نظام صاحب, آپ انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سرگرم ہیں, کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی اس مسئلے کا حل ہی نہیں. آپ کے خیال میں یہ اتنا جو حساس مسئلہ ہے, خاص طور پر پاکستان میں جو گستاخانہ مواد کا معاملہ ہے, انفرادی سطح پر تو جیسے باقی معاملات کی بات منظر وسیم صاحب کر رہے ہیں, تو کیا مؤثر صورت ہو سکتی ہے پاکستان میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے؟
بہجت, بہت اچھا موضوع ہے اور منظر وسیم صاحب نے بہت تکنیکی باتیں بتائی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی طرح سے بلاک کر سکتے ہیں پاکستان میں. آپ کو یاد ہوگا کہ یوٹیوب کو بند کر دیا گیا تھا پاکستان میں,
جی,
لیکن آخر میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دوبارہ بحال کیا گیا. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا اب اتنا اوپر آ رہا ہے اور ہر جگہ اس کی بازگشت ہے کہ اس کو اس میں سے چیزیں نکالنا اور اس کو چھاننا پھٹکنا یہ اتنا آسان نہیں ہے.
جی,
اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا حل بھی ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیے کوئی بھی میڈیا ہو, اس میں یوٹیوب ہے یا دوسرے واٹس ایپ ہیں, اس میں بے شمار مجرب اخلاق چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم کیا چیز دیکھتے ہیں یہ اصل چیز ہے. تو پاکستانیوں کو اگر ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں,
جی,
وہ چیز نہ دیکھیں جو آپ کے اخلاق کو, آپ کے مذہب کو, آپ کے کلچر کو متاثر کرتی ہیں, تو اصل چیز یہ ہے. اور ہم جو ہیں وہ اصل میں ایک بہجت میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ کنویں میں بلی کا بچہ گر گیا, اس کو پانی کو پاک کرنے کے لیے بلی کا بچہ نہیں نکالا جاتا بلکہ پانی نکال نکال کے پھینکا جاتا ہے. یہی چیز پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیے, اصل میں بات یہ ہے کہ جو میں نے جو تجزیہ کیا ہے اور جو دیکھتا ہوں میں, جو تحقیق کرتا ہوں,
جی,
وہ اصل میں پاکستان میں جو سیکٹیرین ایشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ پراکسی وار کا نتیجہ ہے, یعنی ایکسٹرنل پراکسی وار. دو ممالک پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے خیالات کو, اپنے اپنے عقیدے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ لڑائی چلتی ہے. یعنی میں یہاں پہ رہ کے, امریکہ میں رہ کے صاف کھل کر بات کر سکتا ہوں اور کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ صحابیوں کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ یہ بات زیادہ پھیل رہی ہے, تو ہم اور اس کو لوگ زیادہ پھیلا بھی رہے ہیں, اور اس میں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو پھیلا رہے ہیں. ان کی چیزیں, ان کے لنک کو ہم کیوں جا کر دیکھیں؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے, میں کہتا ہوں آپ سے کہ سوشل میڈیا پر تو یعنی آپ دیکھیے کہ ٹیری جونز کی دیکھ لیجئے کہ جس نے قرآن جلایا تھا یہاں پہ, اس کے علاوہ وہاں پہ ڈنمارک میں یعنی گستاخ رسول کے خاکے شائع ہوئے تھے, اور اس پر پاکستان کے لوگوں نے اپنی املاک کو تباہ کیا, لوگ ہلاک ہوئے, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا.
جی,
اسی کے مقابلے میں ترکی میں اس زمانے میں جب ڈنمارک کے واقعے پر پاکستان میں آگ اور خون کے ہولی کھیلی جا رہی تھی اور غصے سے اپنے املاک کو جلایا جا رہا تھا, ترکی کے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی تھی. وہاں کے ایڈیٹر سے ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا, صحافی دوست نے, کہ آپ کے ہاں اس کا ری ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ तो उस एडिटर ने कहा था कि ये टेरी जोन्स जो है या डेनमार्क वाले जो है ये बेवकूफी कर रहे हैं, हम उसको शाया करके मजीद उसकी तशहीर क्यों करें, हम
जी, तो इसका
अपने अकीदे पर कायम रहें, हम कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसको ज्यादा फैलाएं, टेरी जोन्स के कुरान जलाने से क्या फर्क पड़ गया। इसी तरह अगर सोशल मीडिया पे गलत लोग गलत बातें आके कर रहे हैं तो उसको हम एजुकेट करें अपने लोगों को कि उसको ना देखें और उसको ना फैलाएं, और जो लोग उसको फैला रहे हैं उनको निकालें और निकाल के उनको सजा दें।
तो खुद जिम्मेदार
समझता हूँ
जी, जिम्मेदार रवैये की अपने सतह पर जिम्मेदार रवैये की जरूरत है।
बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम निज़ामी हमारे साथ थे। मंजर वसीम अभी आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ फिर होंगे। हम यहाँ बताते चलें कि ताहिर हुसैन साहब हैं जो कह रहे हैं कि पारा चिनार में शहीदों की जनाजे के साथ साथ धरना दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और वहाँ के MNA साजिद तूरी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस बारे में बात बताई और उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में बातचीत कर रही है ताकि बखूबी ये तमाम मामला जो है और जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है उस पर काबू पाया जा सके। तो ताहिर साहब, आप प्रोग्राम के शुरू में हमने इसका जिक्र किया था, तो आइए इससे पहले कि हम अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम में मज़ीद बात करते हैं। ये सोशल मीडिया से गुस्ताखाना मवाद हटाने का मामला काफ़ी हसास मामला है और इस पर काफ़ी तफसीली बात भी हो सकती है, किसी वक्त फिर तफसील से इस पर बात करेंगे। अब कुछ बात करते हैं अमरीका के सियासी अमूर के बारे में। एक हमारे पास सवाल है जो कि हम डॉक्टर तैयब महमूद से करेंगे जो यहाँ पर प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं और ग्लोबल इंस्टीट्यूट और ग्लोबल जस्टिस इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल जस्टिस के वो डायरेक्टर भी हैं, सियाटल यूनिवर्सिटी के साथ उनका ताल्लुक है, उनसे हम पहले बात करेंगे। डॉक्टर हसनात हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन ने पेशकश की है कि अगर उन्हें कानूनी कार्रवाई से इस्तस्ना दे दिया जाए तो वो ट्रंप की मुहिम के मुशीरों और रूस के दरमियान मुबैना रबतों की छानबीन करने वाले कांग्रेस के अरकान से ताबुन करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बिल्कुल काफ़ी तफसीली खबर है जो आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो इस वक्त हम डॉक्टर तैयब महमूद इस वक्त नहीं है तो उन्हीं से हमें यह सवाल करना था। तो अब हम इससे पहले के जब तक वो नहीं आते हम दूसरी बात करते हैं जी। डॉक्टर तैयब महमूद साहब सलाम अलैकुम जी। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम आपका तारुफ करा रहे थे और सवाल मेरा आपसे ये है कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन अराकीन कांग्रेस और सेनेट अरकान से ताबुन करते हुए अपना जो बयान और शहादत भी देंगे अगर उनमें अहम अफराद के नाम शामिल हो जाएं तो फिर उन अफराद के लिए आइनी हैसियत क्या तकाजा करती है या आइन के तहत ऐसे अफराद पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? हम नाम लिए बगैर ये बात कर रहे हैं, आइन की रूह से हम किस तरह से देखेंगे अगर किसी अहम मामले में अहम शख्सियात का नाम आता है तो?
वो जो उन्होंने इम्यूनिटी का तकाजा किया है, अगर वो इम्यूनिटी मिल भी जाती है तो वो इम्यूनिटी सिर्फ उनके अपने लिए होगी कि अगर उनके आगे बयानों में और तहकीक में कोई उनके अपने ऊपर जुर्म के इस्तेकाब का शक होता है तो उन्हें इम्यूनिटी होगी, लेकिन अगर उन्होंने अपने बयान में और लोगों को का नाम सामने आया तो चाहे जो भी उनकी ऑफिशियल या कैपेसिटी हो उसमें उन लोगों को कोई इम्यूनिटी नहीं होगी और कानून को अपना रास्ता लेना होगा। उसके जब ऐसा जिस तरह किसी भी जब कोई जुर्म का इल्ज़ाम लगे या प्रोबेबल कॉज जिसे कहते हैं कानून में हो तो फिर ये प्रोसिक्यूशन वालों पे निसार होता है कि वो उसको उस पर फर्द जुर्म आयद करें या ना करें, अगर काफी फिर सियासी प्रेशर भी होगा कि ऐसा जरूर किया जाए। तो मुख्तसरन यही कि अगर इम्यूनिटी उन्हें मिल भी गई जो अभी नहीं मिली तो सिर्फ उनको खुद उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकेगी किसी ऐसी बात पे जो उन्होंने खुद तस्लीम की हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन अगर किसी और का नाम सामने आता है जो जिस भी ओहदे या जितने भी ऊंचे या नीचे दर्जे के हों उनको कोई कवर हासिल नहीं होगा। और फिर एक तरफ तो कांग्रेस को इख्तियार होगा कि वो उनके बारे में तहकीक करे और हियरिंग्स करे, FBI को इख्तियार होगा कि वो उसके ऊपर और तहकीक करें और जो प्रोसिक्यूटर्स ہیں جسٹس ڈپارٹمنٹ کے, ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کی تحقیق کریں. اس میں پھر ایسا بھی ہے کہ اگر یہ ہو کہ بھئی کس جگہ پہ ایسا کوئی جرم ہوا ہے, تو وہ پھر جسٹس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ بات ہو کہ جو قانون سے بالا بات ہوئی ہے وہ نیو یارک میں ہوئی ہے, تو پھر نیو یارک کا جو پروسیکیوشن کے لوگ ہیں ان کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس بات پہ آگے چلیں.
اچھا, اب آگے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود صاحب. ایک آئینی اور قانونی حیثیت صورتحال بتا رہے تھے کہ کیا آگے آنے کا امکان ہو سکتا ہے, جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مختلف قسم کی کانگریس اور سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹیاں تحقیق کر رہی ہیں, خاص طور پر روس کی امریکی انتخابات میں اثر انداز ہونے کی جو بات ہو رہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی. انہوں نے برسلز میں اپنے نیٹو حلیفوں سے ملاقات میں کہا کہ ان کے ملکوں کو اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے, کیونکہ مالی وسائل اور دوسرے ذرائع کے بغیر نیٹو کا مشن عراق اور شام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر اسنات, نیٹو ممالک سے مالی وسائل کی فراہمی کے حوالے سے کس رد عمل کی توقع کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, اصل میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم دنیا کو کس طرح دیکھ رہی ہے. اگر تو یہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں جو ریئلسٹ تھیورسٹ آئے ہیں کولڈ وار کے, تو اس میں تو یہی مفروضہ تھا یا یہی بیان کیا جاتا تھا کہ اپنی طاقت آپ بڑھاتے جائیں ہر ملک جو ہے, اور پھر دوسرے ممالک کو آپ زیر کریں اور اپنی قوت کو کسی صورت اس میں کمپرومائز نہ کریں.
جی,
لیکن اگر ہم دوسری صورتحال دیکھیں تو کولڈ وار کے بعد یہ صورتحال تھی کہ مل جل کے کام کریں, ایک کولیشنز بنائیں دنیا میں اور وہ کسی ضابطے کے تحت ہو. تو وہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا ڈپارچر ہو رہا ہے, وہ کولڈ وار کا جو ایرا ہے اس میں واپس جا رہے ہیں, لیکن ایک مختلف زاویے کے ساتھ. کیونکہ کولڈ وار میں بہرحال الائنس سسٹم کی بہت اہمیت تھی اور خاص طور پر نیٹو, لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیٹو جو تھا وہ وارسا پیکٹ کے مقابلے میں تھا جو روس نے بنایا تھا, لیکن وارسا پیکٹ کا تو اب کوئی وجود نہیں رہا. تو اس لیے نیٹو کا یہ زیادہ تر یہی کام رہ گیا کہ جو ٹیررزم ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کا مقابلہ کیا جائے ایک اتحاد کی شکل میں. لیکن اب صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز آ رہی ہیں یا ان کے بیانات کم سے کم فی الحال آ رہے ہیں, انہوں نے عملی طور پر تو کوئی قدم نہیں اٹھایا, لیکن اگر یہ بیانات اسی طرح آتے رہے تو پھر یہی لگ رہا ہے کہ یہ انفرادی طور پر یعنی الائنس سسٹم کو مضبوط نہیں کر رہے, اس کو بلکہ کمزور کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کو اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی آپ اس اتحاد کو کمزور کر رہے ہیں. اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں, آپ کسی کو قائل کریں اور ان کو کہیں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں یا آپ زیادہ فعال ہوں, لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے کسی مشن میں, اور دوسری بات یہ ہے اور دو ٹوک یہ بات کی جائے کہ آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کریں فائنینشلی,
تو اس سے اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے.
تو پھر اتحاد کو آپ کمزور کر رہے ہیں, پھر آپ ایک ان کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ اسی صورت میں, بلکہ آپ کو ہماری زیادہ ضرورت ہے تو اس لیے آپ اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کریں. کیونکہ یہ صدر ٹرمپ تو کہتے رہے, اپنی کیمپین میں بھی کہتے رہے,
جی جی,
کہ انہیں ہماری زیادہ ضرورت ہے, ہمیں ان کی اتنی زیادہ.
جی, یہ بالکل وہی نقطہ نظر ہے جو ریکس ٹیلرسن, جو امریکی وزیر خارجہ, انہوں نے بھی کہا. ہم بات کرتے ہیں, اب امریکی وزیر خارجہ نے ترکی کے دورے کے دوران داعش کے خلاف جنگ میں ترکی کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے. یہ ڈاکٹر محمود, آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ ترکی کو کافی قابل اعتماد حلیف قرار دیا گزشتہ کچھ عرصے سے, امریکہ ترک تعلقات میں کشیدگی تھی. آپ کے خیال میں یہ تازہ ترین دورہ اور مثبت بیان کس حد تک دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے؟ ڈاکٹر محمود,
بیک گراؤنڈ میں مشکلات ہیں وہ وہیں برقرار ہیں. ایک تو اس میں دو بڑی جو چیزیں ہیں, ایک تو شام میں جو جنگ ہو رہی ہے جس میں کہنے کو ترکی اور امریکہ حلیف ہیں لیکن ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ متوازی نہیں ہیں. ایک تو کردوں کا معاملہ ہے اور اپروچ دونوں کی بہت مختلف ہے. دوسرا ترکی کے اندر کی سیاست, خاص طور پہ جب پچھلے سال وہاں فوجی بغاوت کی کوشش ہوئی تو کافی انگلیاں اٹھائی گئیں ترکی کی طرف سے کہ شاید گولان کی تحریک جو ہے, جو صاحب اب امریکہ میں رہتے ہیں, اس کا کتنا دخل ہوگا, اور ان کی طرف سے کافی پریشر ہے امریکہ کے اوپر گولان اور ان کے حامی اور ان کی تنظیموں کے خلاف اقدام کیا جائے جو امریکہ کرنے سے گریز کرتا ہے. اور آخری کے یہ کہ جو ریفرنڈم وہاں کروایا جا رہا ہے آئینی ترامیم کے لیے, اس کے اوپر کنسرن ہے امریکہ کا اور باقی مغربی ممالک کا کہ یہ شاید زیادہ, بہت زیادہ طاقت صدر کے ہاتھ میں چلی جائے گی. یہ سب ایسے اور آخری کہہ دوں کہ جو ترکی کا یورپین یونین میں شامل ہونے کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا, اس میں بھی امریکہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی فریق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدم تھا چیزوں کو ذرا بہتر رخ میں ڈالنے کا, اور ضرور اس سے کچھ مدد ملے گی, لیکن جو اختلافی مسائل موجود ہیں وہ کوئی اتنی آسانی سے ہونے والے نہیں, چاہے وہ عراق اور شام کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گولان تحریک کا مسئلہ ہو, یا پھر ای یو کے اندر ترکی کی شمولیت اور ترکی کا اپنا جو سیاسی نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہیڈ لائنز میں رہے گی یہ بات, تو یہ پہلا قدم ہے. آگے دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں کس رخ پہ چیزیں چلتی ہیں.
اچھا, اب ہمارے پاس آخری بالکل ہماری سیگمنٹ ہے, اور میرے پاس چاروں ہمارے تجزیہ کار ہیں, اور میں چاہوں گی کہ بالکل ہم کوئک ایک کامنٹ لیتے ہوئے گزرتے چلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بتائیں کہ محمد طارق چغتائی ہیں, انہوں نے ڈاکٹر محمود کے لیے تعریف بھیجی ہے. محمد طارق چغتائی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور احمد ولی بھی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے سننے والے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے مالٹا کے دورے کے دوران یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کی گائیڈ لائنز کا خاکہ دیا ہے, اور کہا ہے کہ اس کا مقصد اس غیر یقینی پن کو کم کرنا ہے جو برطانیہ کی علیحدگی سے یورپ بھر میں محسوس ہوگا. منظر صاحب, آپ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدگی کے دو انتہائی اہم اثرات کیا ہوں گے؟ بالکل کوئک کامنٹ دیتے جائیے گا.
جی, اس میں سب سے زیادہ ایک تو فائنینشیل ہوگا اور رائٹس ہوں گے جو ان کے جو واپس جانا جن لوگوں نے جو یہاں کام کر رہے ہیں یورپین, اور تیسرا سیکیورٹی کا ہوگا. یہ تین چیزیں جو ہیں جو مین ایشوز ہوں گے جس کو کہ ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا, جس کے بعد ہی آگے بات چل سکے گی.
اچھا, ٹو کوئک, چلو ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں یورپی یونین کے باقی 27 ممالک ایگزٹ ٹاکس میں برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کرتے وقت اگر تلخی کے احساس کو ساتھ لے کر چلیں تو اس سے برطانیہ کو کس نوعیت کے نقصان کی توقع کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر حسنات, ڈاکٹر حسنات سن لیں.
جی جی, اتنے سالوں سے یہ بات یہ کہی جا رہی تھی کہ یورپی یونین ایک سکسیس اسٹوری ہے علاقائی تنظیم کے لیے اور اقتصادی تنظیم کے لیے. وہ ساری کی ساری چیز کو نگیٹ کرنا اور نگیٹ کر کے اس کو اس سے پرے ہٹ جانا, تو مطلب ہے اور علاقائی جو تنظیمیں ہیں ان میں اپنا یقین کھو دینا, تو پھر یعنی آئسولیشنسٹ کی پالیسی کی طرف جا رہے ہیں یہ امریکہ اور برطانیہ دونوں, یا یہ آگے چل کر کوئی اس قسم کی بائی لیٹرل انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ کر دیں گے کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا جو ریجنل آرگنائزیشن ہیں ان کو.
جی.
یہ ہم مطلب ایک نیا یہ فینومنا ہے, بالکل ہی نیا فینومنا ہے, کیونکہ 70 سال آپ ایک بات کرتے رہے, اس کے بعد پھر اچانک 180 ڈگری کا ٹرن لیں, تو یہ ابھی پتا چل جائے گا چند مہینوں میں کہ
آگے کیا صورت ہے
معاملہ چل رہے.
اچھا, اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے, پھر ڈاکٹر عثمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. برطانیہ کی علیحدگی سے ڈاکٹر صاحب یورپ میں دوسرے ملکوں کو بھی یونین سے الگ ہونے کی تحریک ملی ہے, ان تحریکوں کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں یورپی یونین کے حوالے سے؟
ये कुछ तो इसका निसार इस पे है कि जो जरा राइट विंग की सियासी पार्टियां जरा आगे आई हैं कि उनको वो कितना आगे और बढ़ती हैं। फ्रांस में भी इलेक्शन आने वाला है और जगहों पे भी इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा इसका दारोमदार इस पे होगा कि आया जो जिस किस्म की पार्टियां ज्यादा सेंट्रिस्ट पार्टियां जो हुकूमतें करती रही हैं वो अपनी जगह पे कायम रहती हैं या ज्यादा झुकाव राइट की तरफ होगा, जैसे अमेरिका में हुआ, जैसे बर्तानिया में कुछ हद तक हुआ। तो अभी तक तो ये कहना मुश्किल है। मेरा अपना नहीं ख्याल कि इसकी वजह से और मुल्क भी बाहर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। ज्यादा एक तो इम्पैक्ट बर्तानिया के अंदर होने का ज्यादा खतरा है, जैसे स्कॉटलैंड शायद अलग होने की दोबारा से तैयारी कर रहा है रेफरेंडम करवाने की। तो मैं समझता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका फॉल आउट कोई बहुत जल्द मेंबरशिप पे होगा, क्योंकि बजाते खुद ये निकलने का प्रोसेस जो है वो कई सालों पे मुहित है। तो इसके क्या इक्तसादी असरात पड़ते हैं जैसे असनाद साहब ने भी कहा, और अंदरूनी मुल्कों में सियासी प्रोफाइल क्या बनती है, तो वो तो अभी कुछ उसके बारे में प्रिडिक्ट करना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब महमूद हमारे साथ थे, और यहाँ सियाटल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फारूक असनाद पाकिस्तान से हमारे साथ थे। डॉक्टर उज़्मा इस वक्त हमारे साथ हैं या नहीं? डॉक्टर उज़्मा की लाइन ड्रॉप हो गई है, और इस वक्त हमारे साथ मंजर वसीम साहब हैं लाइन पे।
जी
मंजर, अब आप बताइएगा कि यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क यूरोपीय यूनियन ब्लॉक के मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार करते हुए कहते हैं कि बाकी 27 मुल्क ज्यादा मुत्तहिद और ज्यादा पुरअज़्म हैं। आपके ख्याल में उनकी ये राय किस हद तक ठोस है?
ये ऑल डिपेंड करता है कि देखते हैं, जिस तरह की अभी लपेन है ये अभी पिछले दिनों ही गई है और जाके मिलकर आई है पुतिन से।
जी
यहाँ पर जो फोर्स एक अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन ज्यादा उसको स्पॉन्सर जो कर रहे हैं वो रशिया ही कर रहा है, और उस सूरत में अगर राइट विंग जो है उनको यहाँ पर जीतना शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस ऑल ओवर द यूरोप, तो फिर यूरोपियन यूनियन का इसी सूरत में रहना शायद मुश्किल बनता जाए। लेकिन अगर जिस तरह रिजल्ट देखते हैं जर्मनी के अंदर एक थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया एंगेला मर्कल की जो एक सीट थी वो रिटेन कर पाई, तो उस सूरत के अंदर अगर ऐसा रिजल्ट आता है जहां पर के हंग पार्लियामेंट हो जाती है या फिर पॉजिटिवली उनको बाहर कर दिया जाता है, अल्ट्रा राइट विंग नहीं जीत पाते, तो फिर मेरे ख्याल में कि यूरोप का जो फ्यूचर है वो ऐसे ही रहेगा जिस तरीके से कि यूरोप एक मेन आइलैंड है, तो वहाँ के जो कंट्रीज हैं उनको इकट्ठा रखना जो है वो जर्मनी और फ्रांस के ऊपर ही होगा, और अगर हम देखते हैं तो वो इकट्ठे हैं इस चीज के ऊपर के यूरोप को किसी तरीके से रिटेन किया जा सके। और ऐसी सिचुएशन लगती है जिस तरह के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में हुआ था कि जर्मनी जो था वो यूरोप को कंट्रोल कर रहा था मिलिटरीली और बर्तानिया अकेला हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन अब बन गई है, और लेकिन दी अदर वे राउंड की ये फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बन गई है कि जहाँ पर कि जर्मनी और फ्रांस और यूरोप एक तरफ है और बर्तानिया अलग खड़ा हुआ है।
अच्छा मंजर, एक सवाल इस सिलसिले में मेरा आखिरी है आपके साथ। पिछले दिनों में यूरोप में जो तारकिन वतन का मसला था खास तौर पर बहुत अहमियत का हामिल हो गया था, आप क्या समझते हैं कि यूरोपीय यूनियन के साथ बरतानिया के की अलहदगी के बाद इस मसले को किस हद तक धचका लगेगा या क्या होगा? हालांकि जर्मनी और बरतानिया के मतलब बहुत ज़्यादा इतफाक राय तो नहीं था यूरोप भर के मुख्तलिफ मुल्कों में इस मामले में, लेकिन फिर भी आप इस मसले को किस हद तक बैक बर्नर पर ज़्यादा देखते हैं?
ये मसला बैक बर्नर पे जाएगा नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले हैं जर्मनी और फ्रांस में, तो ये हाईलाइट करेंगे डेफिनेटली इसको, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर राइट विंग जो है उनको वोट मिलते हैं, तो ये जो मसला है ये मेरा नहीं ख्याल के बहुत नियर फ्यूचर के अंदर कहीं जाने वाला है, तो अगले इलेक्शंस के अंदर यूज किया ही जाएगा और ब्रेग्जिट को साथ में एड अप करके, तो शायद काफी ज्यादा टफ टाइम आ रहा है यूरोप के लिए आगे इलेक्शंस के अंदर,
क्योंकि जर्मनी में कहा जाता था कि चांसलर मर्केल के लिए काफी मसाइल पेश हो गए हैं, खास तौर पर ये जो दाएं बाजू की तहरीकें आई हैं, लेकिन हाल ही दिनों में उनको एक कामयाबी हुई है काफी बड़ी अपने एक इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। क्या आप समझते हैं कि इससे उस मौकिफ को जो कि उन्होंने तारकिन वतन के बारे में अपनाया था उसको तकवीत मिल रही है, एक बार फिर से लोग सोच रहे हैं?
जी ये काफी एक पॉजिटिव इन अ वे एक उनको सपोर्ट मिली है, और आगे चल के ये पता चलेगा कि अगर मजीद इलेक्शन ऐसे होते हैं तो उसमें क्या होता है, ये क्या आइसोलेटेड इवेंट था या अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही चल रहा है ट्रेंड, क्योंकि जर्मनी और बहुत से बाकी मुल्कों के अंदर इनकी जो थी तारकीन वतन को या रेफ्यूजीज को सपोर्ट काफी थी, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी, जिसमें कि स्वीडन हो गया, नॉर्वे और फिनलैंड वगैरह, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो ऑस्ट्रिया, पोलैंड और नेदरलैंड और ये चार पांच मुल्कों से ज्यादा इशू था। तो अब अगर इनको सपोर्ट मिल जाती है तो विद इन दिस कंट्री इतना ज्यादा एक्चुअली उनके खिलाफ हेटेड नहीं है, अनलेस के मीडिया जो है कोई ऐसा प्ले करें या ऐसे इवेंट आ जाए एन इलेक्शन के जमाने में जितना
जिससे वो फायदा हो, जिससे उन लोगों को फायदा
पहुंचे।
बहुत बहुत शुक्रिया मंजर वसीम, लंदन से हमारे साथ थे। डॉक्टर उस्मा की लाइन हमें दोबारा नहीं मिल सकी, फिर किसी वक्त उनसे बात होगी। अब मेज़बान बहजत को, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल और इंजीनियर तियन वांग को इजाज़त दीजिए, आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।